बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कसम है फज्र की और 10 रातों की और जुफ्तो ताक की और रात की जब वो जाने लगे। बेशक इन चीज़ों में कसम है साहिब अक्ल के लिए। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या किया है, सुतून वाले इरम वाले जिसका मिसल दूसरे शहरों में नहीं पैदा हुआ है, और समूद के साथ जो वादी में पत्थर तराश कर मकान बनाते थे, और मीखों वाले फिरौन के साथ जिन लोगों ने शहरों में सरकशी फैलाई और खूब फसाद किया, तो फिर खुदा ने उन पर अजाब के कोड़े बरसा दिए। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जालिमों की ताक में है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ فجر کی 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کی ہلاکت 3 چیزوں میں ہے، تکبر، لالچ اور حسد۔ تکبر کے ذریعے دین تباہ ہو جاتا ہے اور ابلیس اسی کے سبب ملعون قرار پایا۔ لالچ انسان کی جانی دشمن ہے اور اسی کی وجہ سے جناب آدم کو جنت سے نکالا گیا۔ حسد برائی کی بنیاد ہے اور یہی وہ سبب تھا جس کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، دوستی 5 موتیوں کی ایک خوبصورت مالا ہے: محبت، قربانی، وفاداری، اعتماد اور اتحاد۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی موتی ٹوٹ جائے تو ساری مالا بکھر جائے گی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ موجودہ حالات میں ایرانی قوم نے ہوشیاری اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے، علی لاریجانی۔ اسرائیل کی جانب سے جبالیہ اور خان یونس میں فلسطینی پناہ گزینوں کے عارضی کیمپوں اور خیمہ بستیوں پر کی گئی وحشیانہ سینی بمباری پر اسلامی جمہوریہ ایران کا شدید رد عمل۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے پاکستان کے ساتھ ہونے والے تنازع پر ایک جائزہ کمیٹی قائم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے ہندوستانی فوج کے حملوں میں مارے جانے والے پاکستانیوں کی تفصیلات جاری۔ اور امریکی صدر نے مشرق وسطی کے دورے کا کیا آغاز۔ اور اب تفصیل سے خبریں، ملاحظہ فرمائیے۔ رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر علی لاریجانی نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں ایرانی قوم نے ہوشیاری اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر علی لاریجانی نے منگل کے روز اہل بیت انٹرنیشنل یونیورسٹی میں یوم اساتذہ کی تقریب کے دوران کہا کہ ہمیں ایرانی قوم کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے ان واقعات پر برداشت سے کام لیا اور بہت سے دوسرے ممالک کی طرح جذباتی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی قوم نے واقعات و مسائل کا بغور جائزہ لیتے ہوئے لچک کا مظاہرہ کیا اور یہ قدیم تہذیب کی خصوصیت ہے، جبکہ بہت سے ممالک ان واقعات پر سر جھکا رہے ہیں۔ ہمیں ایرانی قوم کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ علی لاریجانی نے امریکہ اور اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آج اگر تم نے علاقے میں طاقت کا سہارا لیا تو اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی فضائیہ کے سربراہ جنرل حاجی زادے نے کہا ہے کہ ایران کی فوجی طاقت نے دشمن کو بے بس کر دیا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب کی فضائیہ کے سربراہ جنرل حاجی زادے نے کہا ہے کہ دشمن اسلامی جمہوریہ ایران کے نظام کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی سے ملاقات کے دوران جنرل علی حاجی زادے نے سپاہ کی فضائیہ کی کاروائیوں، منصوبوں اور حکمت عملیوں پر تفصیلی رپورٹ پیش کی۔ انہوں نے خطے کی موجودہ صورتحال اور اسلامی جمہوریہ ایران کی دفاعی صلاحیتوں، بالخصوص میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی کے میدان میں پیش رفت پر روشنی ڈالتے ہوئے دشمنوں کی حالیہ دھمکیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آج دشمن ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ کمزور اور غیر محفوظ ہو چکا ہے۔ دشمن اسلامی جمہوریہ ایران کے نظام کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جنرل حاجی زادے نے کہا کہ ایران کے کمزور ہونے کی خبریں اور دعوے عبری اور مغربی میڈیا کی گڑی ہوئی باتیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی طاقت کم نہیں ہوئی ہے، بلکہ ہم پہلے سے زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بخائی نے جبالیہ اور خان یونس میں فلسطینی پناہ گزین کیمپوں پر بمباری پر غاصب حسینی حکومت کی شدید مذمت کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے اسرائیل کی جانب سے جبالیہ اور خان یونس میں فلسطینی پناہ گزینوں کے عارضی کیمپوں اور خیمہ بستیوں پر کی گئی وحشیانہ سینی بمباری کی شدید مذمت کی، جس کے نتیجے میں شیرخوار بچوں سمیت درجنوں بے گناہ فلسطینی عام شہری شہید و زخمی ہوئے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بخائی نے ان حملوں کو انسانیت کے خلاف سنگین جرم اور بین الاقوامی قوانین و اصولوں کی صریح خلاف ورزی قرار دیا۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں اسرائیل کے مظالم کو انسانی حقوق کی پامالی اور بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی سے تعبیر کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دنیا کی تمام حکومتیں اور اقوام متحدہ قانونی اور اخلاقی طور پر فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے اور انسانی حقوق کے اصولوں کے نفاذ کی پابند ہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے عالمی عدالت انصاف میں غاصب حسینی حکومت اور اس کے اعلی عہدیداروں کے خلاف جاری مقدمات اور قانونی کاروائیوں کو تیز تر کرنے کی ضرورت پر زور دیا، تاکہ جنگی جرائم، نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم پر انہیں انصاف کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا جا سکے۔ اسماعیل بقائی نے فلسطینی عوام کے ساتھ ایران کی مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے عالمی برادری اور خطے کے تمام ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ صہیونی مظالم کو فوری طور پر بند کرانے کے لیے مؤثر اقدامات کریں اور غزہ کے محصور عوام کو فوری طور پر خوراک و ادویات کی فراہمی ممکن بنائیں۔ قابل ذکر ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک صہیونی جارحیت میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 52,908 اور زخمیوں کی تعداد 119,648 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد کی گئی کاروائیوں کے نتیجے میں پاکستان کے ساتھ ہونے والے تنازع پر ایک جائزہ کمیٹی قائم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کانگریس کے شعبہ مواصلات کے انچارج جے رام رمیش نے منگل کو ایک بیان میں کہا کہ کرگل جنگ ختم ہونے کے بعد واجپئی حکومت نے ایک جائزہ رپورٹ تیار کی تھی اور بعد میں اس رپورٹ کو پارلیمنٹ میں بھی پیش کیا گیا تھا۔ انہوں نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ کیا مودی حکومت اب پہلگام حملے کے حوالے سے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی آئی این اے کی تحقیقات کے باوجود اسی طرح کا ایک آزاد اور جامع کمیشن کے ذریعے اس پورے معاملے کا تفصیلی جائزہ لے گی۔ کانگریس کے ترجمان نے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہونے والی جنگ بندی کے معاہدے کے بارے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکس پر پوسٹ کیا تھا۔ واشنگٹن ڈی سی سے آنے والے بیانات کے بعد کانگریس بار بار وزیر اعظم کی صدارت میں تمام جماعتوں کی میٹنگ اور پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلانے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اگلا پارلیمنٹ سیشن تقریباً ڈھائی ماہ بعد ہونے کا امکان ہے، جبکہ یہ مطالبہ اب اور بھی زیادہ ضروری اور فوری ہو گیا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پاکستان کے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارر نے افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے قومی اسمبلی کے اجلاس میں قرارداد پیش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں نے متحد ہو کر پاکستان کے لیے کردار ادا کیا اور ہم نے تمام جماعتوں کی مشاورت سے یہ قرارداد تیار کی ہے۔ قرارداد میں فوج کے پیشہ ورانہ صلاحیت اور جرات پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ قرارداد کے متن کے مطابق قوم نے تمام اختلافات سے بالا تر ہو کر قیادت کے پیچھے ایک آواز ہو کر اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ قرارداد کے متن کے مطابق ایوان ان دوست ممالک کا شکریہ ادا کرتا ہے جنہوں نے پاکستان کی حمایت کی۔ یہ ایوان علاقائی اور عالمی امن کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ خطے میں دیرپا امن صرف سنجیدہ و منظم مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ حکومت مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بین الاقوامی برادری کو متحرک کرے۔ پاکستانی فوج نے ہندوستان کے حملوں میں مارے جانے والے پاکستانیوں کے نئے اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی جانب سے ہندوستانی فوج کے 6 اور 7 مئی کی رات سے 10 مئی تک کے حملوں میں مارے جانے والے پاکستانیوں کی تفصیلات جاری کی ہیں۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز آئی ایس پی آر کے مطابق 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب ہندوستانی فوج نے بقول اس کے بلا اشتعال اور قابل مذمت وحشیانہ حملے شروع کیے، جن میں خواتین، بچوں اور بوڑھوں سمیت معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ آئی ایس پی آر کے دعوے کے مطابق ہندوستان کے حملوں میں 40 شہری مارے گئے، جن میں 7 خواتین اور 15 بچے شامل ہیں، جبکہ ان حملوں میں 10 خواتین اور 27 بچوں سمیت 121 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج مشرق وسطی کے اپنے علاقائی دورے کا آغاز ریاض سے کیا اور ریاض کے بعد وہ قطر اور متحدہ عرب امارات کا سفر کریں گے۔ ریاض سے عرب میڈیا کے مطابق سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان توانائی اور دفاعی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدوں پر دستخط ہو گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے معاہدوں پر دستخط کیے۔ دونوں ممالک کے درمیان توانائی، دفاع اور معدنیات سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کے معاہدوں اور ایم او یوز پر دستخط ہوئے۔ سعودی عرب کے دورے کے بعد ٹرمپ دوحا جائیں گے، جہاں وہ قطری حکام کی جانب سے بوئنگ طیاروں کی خریداری کے لیے $1 ارب کے معاہدے کی نقاب کشائی کریں گے اور ساتھ ہی 9MQ ریپر ڈرون کی فروخت کا بھی اعلان کریں گے، جنہیں حال ہی میں یمنیوں نے بڑی تعداد میں مار گرایا ہے، جس کی مالیت $2 ارب ہے۔ اس کے علاوہ وہ ٹرمپ کو ایک خصوصی تحفہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، ایک پرتعیش بوئنگ 747 طیارہ جس کی مالیت $400 ملین سے زیادہ ہے۔ اس عرصے میں ٹرمپ کا تیسرا دورہ بھی $خربوں کا ہے اور وہ ایک ایسے وقت میں ابو ظہبی پہنچیں گے جب متحدہ عرب امارات پہلے ہی اعلان کر چکا ہے کہ وہ اگلی دہائی کے دوران امریکی معیشت میں $1.4 ٹریلین کی سرمایہ کاری کرے گا، جس میں مصنوعی ذہانت اور مائکرو چپس کے انفراسٹرکچر سیکٹرز، توانائی اور دیگر امریکی صنعتی شعبے شامل ہیں۔ کلی طور پر ٹرمپ کی نگاہیں عرب ممالک کے وسائل اور خطیر رقوم پر ہیں۔ صہیونی حکومت کے دہشت گردوں نے غزہ میں اپنے تازہ ترین حملوں میں 46 سے زائد فلسطینی خواتین اور بچوں کو شہید کر دیا۔ فلسطین سے موصول ہونے والی خبروں کے مطابق صہیونی ٹولے کے توپ خانے نے غزہ کے خان یونس اور رفع کے علاقے میں شدید بمباری کی، جس کے نتیجے میں دسیوں فلسطینی شہید دو زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق شہنی فوجیوں کی حالیہ بمباری اور گولہ باری میں شہید ہونے والوں میں 42 خواتین اور بچے ہیں۔ اس درمیان شہنی دہشت گردوں نے غزہ کے ناصر اسپتال میں ایک اور صحافی کو گولی مار کر شہید کر دیا، جس کے بعد غزہ میں طوفان الاقصی آپریشن کے بعد شہید ہونے والے صحافیوں کی تعداد 215 تک پہنچ گئی ہے۔ یہ حملے ایسے وقت میں انجام پائے ہیں کہ صہیونی حکومت کے حامی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ علاقے کے دورے پر ہیں۔ حماس نے مذکورہ صحافی کی شہادت کو صہیونی حکومت کا جنگی جرم اور صدائے حق کو دبانے پر مبنی اس کی پالیسی کا حصہ قرار دیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔ تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، قائم ہے تب سے میرا بھرم، خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم، خیریت سے ہوں۔ سرکار نے بن گئے ہیں پھوٹے کرم، خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم، خیریت سے ہوں۔ عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے، عشق نبی میں ایسا ملا ہے اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا تب سے نہیں ہیں آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں تب سے نہیں ہیں خیریت سے ہوں جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو دنیا سے بے پرواہ لیکن آخرت کا بہت زیادہ مشتاق ہو لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید سامعین تاریخ بشریت گواہ ہے کہ حق ہمیشہ مظلوم رہا ہے اور باطل نے اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے اس پر ناقابل تصور ظلم ڈھائے یعنی اس نے اپنی کوشش کے ہر آخری حربے کو استعمال کیا چاہے اس عمل سے بشریت تار تار ہو یا حق ظلم کا شکار بن رہا ہو اسے تو بس اپنے نفس کی تسکین اور باطل ارادوں کو کامیاب بنانے کی کوشش کرنا ہے تاریخ آدم سے خاتم تک اور خاتم کے بعد ائمہ علیہ السلام میں اور عصر ائمہ کی ظاہری زندگی کے اختتام کے بعد تو حق اور حق پرستوں پر ظلم کی انتہا ہو گئی ظلم کی ہر چال چلی گئی ہر سازش کو عملی کیا گیا بس صرف ایک ہدف کو پانے کے لیے کہ ندائے حق کو کمزور کر دیا جائے لیکن نفس پرستوں ضمیر فروشوں نے کبھی یہ نہ سوچا کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا جس کا پشت پناہ خدا ہو جس کا رشتہ خدا سے ہو جن کے دلوں میں صرف خدا اور اس کے بتائے گئے پاک سلسلے ہوں، وہ حق کے راستے پر چلتے ہوئے جان کا نذرانہ تو پیش کر سکتے ہیں لیکن کبھی ضمیر کا سودا نہیں کرتے۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں جو ہر زمانے کے بلال و سلمان اور مقداد و ابوذر و عمار اور میثم میں واضح طور پر دیکھی گئیں اور زمانہ بھی شاہد ہے۔ اس کا بیّن ثبوت ایران کے اسلامی انقلاب نے دیا اور ماضی قریب میں لبنان کے ان جوانوں نے دیا جنہیں دنیا حزب اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں جو چیز بدل گئی ہے وہ عناوین و مفاہیم کا غلط استعمال ہے۔ خباثت و بے حیائی کو حیا، بے عدالتی کو عدالت، بے عزتی کو عزت، بد اخلاقی کو اخلاق، نقص کو کمال، ظلم کو حق، عدالت خواہی کو دہشت گردی وغیرہ سے تعبیر کیا جانے لگا۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ حقیقت کو نہ بدلا جا سکتا ہے اور نہ زیادہ دنوں تک چھپایا جا سکتا ہے۔ عدالت خواہی کے دعوے داروں کو تو بہت دیکھا، انسانیت اور حقوق بشر کا نعرہ لگانے والے تو بہت ملے، آزادی کا علم بلند کرنے والے بہت نظر آئے، مگر ان سب کا ہدف اس مقدس و مبارک عنوان کے بہانے اپنی حاکمیت، ظلم و بربریت و جارحیت کو عملی کرنا ہے اور بس۔ ورنہ کیا ممکن ہے کہ اپنے ہی ممالک میں اپنے ہی حق کا مطالبہ کرنے والوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے اور دنیا بالخصوص حامیان حقوق بشر خاموش رہیں؟ آخر اس خاموشی کی کیسے توجیہ کی جا سکتی ہے جبکہ انہوں نے ہی لیبیا کے سلسلے میں نہ صرف یہ کہ بیانیہ جاری کیا بلکہ متحدہ ممالک کا سہارا لے کر ہوائی کاروائی بھی کر دی، جبکہ اس کا ڈپلوماس طریقہ بھی ممکن تھا۔ خود لیبیا کی عوام اس جارحیت کی مخالف ہے، پھر بھی حملے کا یہ سلسلہ جاری ہے، آخر کیوں؟ بات صرف اتنی ہے کہ لیبیا سے ملنے والا تیل اور دوسرے استعماری مقاصد بغیر حملے کے پورے نہیں ہو رہے تھے، لہذا امن و امان چاہے مٹ جائے، اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے حملہ بول دیا اور بہانہ یہ بتایا کہ قذافی ڈکٹیٹر لیڈر ہے، بے دفاع لوگوں پر ظلم ڈھا رہا ہے، لوگ اپنے آزادی خواہ ارادے کے ساتھ زندگی نہیں بسر کر رہے ہیں۔ بالکل یہی سارے مسائل بحرین کے بے دفاع مظلوموں کے سامنے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی بیانیہ جاری کرنا، حکومت کو ظلم سے روکنا، قتل عام کی مذمت کرنا تو دور کی بات، حکومت بحرین کی اس کارروائی کی حمایت کی جا رہی ہے۔ مظلوموں، بے گناہوں اور نہتے عورتوں بچوں کو پلاننگ کے ساتھ موت کی آغوش میں سلا دیا جا رہا ہے، اور اس صفاقیت و حیوانیت کو مزید عملی کرنے کے لیے سعودی عرب اور امارات نے اپنی فوجیں بھیج دی جنہوں نے لولو اسکوائر میں پہنچنے سے پہلے ہی اپنے آقاؤں کی ایما پر ظلم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے، اور لولو اسکوائر پہنچتے پہنچتے وہ خون کی ہولی کھیلی جس سے انسانیت شرمسار ہے۔ ہر صبح و شام ماؤں کی آغوش خالی ہو رہی ہے، عورتوں کی مانگیں اجڑ رہی ہیں، رشتوں کے جنازے نکل رہے ہیں، آوازیں زبان پر آنے سے قبل ہی سینوں میں دفن کر دی جا رہی ہیں۔ اپنے حق کے مطالبے پر ندائے اللہ اکبر کہنے والی زبانوں، ہاتھوں اور حق کے مدافع سینوں کا جواب صرف گولیوں سے دیا جا رہا ہے۔ روتے روتے ماؤں کے آنسو خشک ہو گئے ہیں، تڑپتے تڑپتے بچے گمسم ہو گئے ہیں، فریاد کرتے کرتے عورتوں کے گلے بیٹھ گئے ہیں، مگر کوئی نہیں جو ان کے زخموں پر مرہم لگائے، ان کی حمایت میں چند باتیں کہہ کر غموں کو ہلکا کرے۔ ہاں کچھ زبانیں کھلیں، کچھ لب بولے تو یہ کہہ کر ان کے غموں کو اور دوبالا کر دیا گیا کہ ہم حکومت بحرین کی کارروائی کے حامی ہیں اور ہر طرح کی ضرورت و حمایت کے لیے تیار ہیں۔ لہذا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام مسلمان متحد ہو کر ظالموں کے چہروں کو دنیا کے سامنے پیش کریں اور ظالموں کو بتا دیں کہ ظلم کی انتہا بہرحال ہے اور جیت ہمیشہ حق کی ہی ہوتی ہے۔ امید کا سورج صرف حق پسندوں کے لیے ہی طلوع ہوتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے علاقے پارا چنار سے یاسین علی توری صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ریڈیو تہران سننے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ ماہ محرم الحرام اور دیگر مخصوص مناسبتوں سے پیش کیے جانے والے پروگرام بہت ہی اچھے چل رہے ہیں۔ افسوس کہ آواز کی کیفیت کی وجہ سے انہیں ہم ریڈیو پر صحیح طرح سے نہیں سن پا رہے ہیں۔ اپنے مخصوص پروگرام سننے کے لیے ہمیں انٹرنیٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے، کیونکہ ریڈیو تہران سے ہمیں پیار ہے، اس لیے اگر جیب سے کچھ خرچ بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ اور سامعین محترم یاسین علی توری صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
دو سوداگر جو آپس میں بہت ہی جگری دوست تھے، تجارت کے سفر پر جاتے وقت اپنی اپنی بیویوں کو ایک ہی گھر میں چھوڑ گئے تھے۔ اتفاقاً دونوں عورتیں حاملہ تھیں، یہ بھی حسن اتفاق کہ دونوں کے یہاں ایک ہی دن ولادت بھی ہوئی۔ ایک عورت کو لڑکا ہوا تو دوسری عورت کو لڑکی۔ لڑکی کی ماں نے چالاکی و ہوشیاری سے اپنی لڑکی کو لڑکے کی جگہ پر رکھ دیا اور اس پر قابض ہو گئی۔ جب لڑکے کی ماں کو معلوم ہوا تو دونوں میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ دونوں دار و شارع حضرت عمر کے پاس گئیں۔ حضرت عمر دونوں کا بیان سننے کے بعد کوئی فیصلہ نہ کر سکے، اس لیے کہ کوئی گواہ موجود نہیں تھا۔ لہذا حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ ان دونوں عورتوں کو حضرت علی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں لے جائیں۔ الغرض جناب سلمان دونوں عورتوں کو حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں لے گئے اور پورا ماجرا بیان کیا تو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ایک ترازو اور ایک شیشی لے آؤ۔ جب یہ دونوں چیزیں لائی گئیں تو حضرت نے شیشی میں ایک عورت کا دودھ لے کر اسے وزن کیا اور پھر اسے پھینک دیا۔ پھر آپ نے دوسری عورت کا دودھ لیا، وزن کیا، اس کے بعد حکم دیا کہ لڑکا مدعیہ عورت کا ہے اور لڑکی دوسری عورت کی۔ حضرت عمر نے عرض کیا، اے امیر المومنین آپ نے یہ فیصلہ کس طرح کیا ہے؟ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو حفص کیا تم نے قرآن کریم نہیں پڑھا کہ لڑکے کا حصہ لڑکی سے دگنا ہوتا ہے، اسی طرح لڑکے کے دودھ کا وزن لڑکی کے دودھ کے وزن سے زیادہ ہوتا ہے، لہذا میں نے بھاری دودھ والی عورت کو لڑکے کی ماں قرار دیا۔ ابھی امام علیہ السلام کی گفتگو تمام بھی نہیں ہوئی تھی کہ دوسری عورت نے اعتراف کر لیا کہ لڑکی میری ہی ہے۔
سامعین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا، اجازت دیجئے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 24 اردی بہشت، 16 ذیقعدہ اور 14 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 24 اردی بہشت سن 1270 ہجری شمسی کو مجاہد عالم دین اور مجتہد آیت اللہ مرزا حسن شیرازی نے برطانوی سامراج کی لوٹ مار اور غارت گری کو روکنے کے لیے ایک فتویٰ جاری کیا، جس سے تمباکو کا لائسنس ختم کیے جانے کی راہ ہموار ہوئی۔ واضح رہے کہ ناصر الدین شاہ قاجار کے یورپ کے دورے کے دوران برطانوی وزیر اعظم کے مشیر ٹالبوٹ کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا، جس کی روح سے ایرانی تمباکو کی برآمد، پیداوار اور فروخت کے حقوق 50 سال کے لیے برطانوی کمپنی ریجی کو دے دیے گئے۔ یہ معاہدہ درحقیقت برطانوی استعمار کے پھیلاؤ اور ایران کو لوٹنے کا ایک بہانہ تھا۔ ایران کے مسلمان عوام اور باخبر علماء نے اس کی سخت مخالفت کی۔ تمباکو کا استعمال حرام قرار دینے پر مبنی آیت اللہ مرزا شیرازی کے فتوے کے بعد ایرانی عوام نے اپنے حقے توڑ دیے اور تمباکو کی خرید و فروخت اور استعمال سے گریز کیا۔ اس طرح ناصر الدین شاہ قاجار برطانوی کمپنی کو دیے جانے والے تمباکو کے حقوق منسوخ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ چوبیس اردی بہشت سن 1363 ہجری شمسی کو معاصر ایرانی محقق، شاعر اور مصنف حبیب یغمائی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1316 ہجری شمسی میں پیدا ہوئے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے فارسی ادب اور اسلامی تعلیمات کا گہرا مطالعہ کیا۔ انہوں نے 31 سال تک یغما کے نام سے ایک جریدہ شائع کیا۔ حبیب یغمائی کی کتابوں میں تصحیح مجموعہ آثار سادی اور تصحیح ترجمہ طبری خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ چوبیس اردی بہشت سن 1375 ہجری شمسی کو مشہد، سرخس، تجن، بین الاقوامی ریلوے لائن کا جو تاریخی شاہراہ ریشم کے کچھ علاقوں سے گزرتی ہے، افتتاح ہوا۔ اس ریلوے لائن کے افتتاح ہو جانے سے وسطی ایشیا کے ملکوں کو اقتصادی اعتبار سے سب سے کم خرچ کے بین الاقوامی راستے تک رسائی حاصل ہو گئی۔ اس ریلوے لائن کے بچ جانے اور ساتھ ہی شاہراہ ریشم کو بحال کر دینے سے کی وجہ سے جو اسلامی جمہوریہ ایران کے حکام کی تدبیر سے مکمل ہو سکا، اس علاقے میں اقتصادی اور سیاسی رونق پیدا ہو گئی، کیونکہ اس سے عالمی نقل و حمل کا 21,000 کلومیٹر طویل سمندری راستہ کم ہو کر 12,000 کلومیٹر رہ گیا۔ اس ریلوے لائن نے چین، وسطی ایشیا کے ممالک اور ایران و یورپ کو ایک دوسرے سے متصل کر دیا۔ سولہ ذیقعدہ سن 1309 ہجری قمری کو ایک بڑے ایرانی عالم دین آیت اللہ زین العابدین مازندرانی نے وفات پائی۔ آپ ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد نجف اشرف تشریف لے گئے، جہاں بڑے بڑے اساتذہ سے کسب فیض کیا، جن میں شیخ مرتضی انصاری جیسی عظیم ہستی بھی شامل ہے۔ آپ روحانیت کے اعلی مقام پر فائز ہوئے۔ آپ ہمیشہ غریبوں اور محتاجوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ چودہ مئی سن 1575 عیسوی کو انگولا کی سرزمین پر پرتگالیوں کا قبضہ ہو گیا۔ پرتگالیوں کی آمد سے قبل یہ سرزمین گنی کی افریقی سلطنت کا ایک حصہ تھی، لیکن پرتگالیوں کے تسلط سے انگولا ایک تجارتی مرکز میں تبدیل ہو گیا اور ملک کے تمام ساحلوں پر تجارتی مراکز تعمیر کر دیے گئے۔ پرتگالیوں نے 400 سال تک انگولا کو وحشیانہ طریقے سے لوٹا۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد انگولا میں آزادی حاصل کرنے کے لیے متعدد بغاوتیں ہوئیں جن کے نتیجے میں آخرکار یہ ملک آزاد ہو گیا۔ چودہ مئی سن 1796 عیسوی کو چیچک کے ٹیکے کا پہلا تجربہ کیا گیا۔ چیچک کی وبا بہت پرانی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وبائی صورت میں اس کا آغاز سن 544 عیسوی سے ہوا اور 10ویں صدی عیسوی تک ایشیا کے تمام ممالک میں عام ہو چکی تھی۔ 18ویں صدی میں یورپ میں یہ وبا بڑی تیزی سے پھیلی اور ایک محتاط اندازے کے مطابق 100 سال کے عرصے میں تقریباً 6 کروڑ افراد چیچک میں مبتلا ہو کر مر گئے۔ برطانوی طبیب ایڈورڈ جینر شروع سے ہی چیچک کی روک تھام کے بارے میں سوچا کرتے تھے، لہذا انہوں نے 14 مئی 1796 کو گائے کی چیچک کے مایات لے کر 1 سالہ صحت مند بچے کے جسم میں داخل کر دیے۔ 2 ماہ بعد انہوں نے مذکورہ بچے کو دوبارہ چیچک کا ٹیکا لگایا، لیکن اس پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوا۔ جینر نے اپنے تجربات شائع کیے تو کچھ لوگوں نے ان کی مخالفت کی، مگر اکثریت نے اس کو سراہا اور برطانوی پارلیمنٹ نے انہیں سر کا خطاب دیا۔ کئی دیگر ممالک نے بھی ان کو مختلف اعزازات سے نوازا۔ چودہ مئی سن 1867 عیسوی کو فرانسیسی مستشرق اور دانشور جوزف رینو کا 72 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ 1795 میں پیدا ہوئے۔ جوزف رینو کو مشرقی زبانوں سے بہت لگاؤ تھا۔ انہوں نے مشرقی زبانوں کی تعلیم حاصل کی اور عربی زبان و ادب میں مہارت حاصل کی۔ انہوں نے کچھ عرصے کے بعد اسی شعبے میں یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا اور ساتھ ہی تصنیف و تالیف میں بھی مصروف ہو گئے۔ فرانس میں مسلمانوں کی تاریخ کے بارے میں لکھی گئی اہم ترین کتاب جوزف رینو کی محنت کا نتیجہ ہے، جو 20ویں صدی کے نصف اول میں شائع ہوئی۔ چودہ مئی سن 1948 عیسوی کو وسیع پیمانے پر فلسطینیوں کے قتل عام کے بعد مقبوضہ فلسطین میں غاصب اور غیر قانونی صہیونی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ پہلی عالمی جنگ میں عثمانی حکومت کی شکست کے بعد برطانوی فوجیوں نے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ 5 سال بعد برطانیہ کے زیر اثر لیگ آف نیشنز نے فلسطین پر اس ملک کے کنٹرول اور وہاں پر ایک یہودی حکومت کی تشکیل کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد صہیونی تنظیموں نے اس توسیع پسندانہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے مختلف علاقوں خصوصاً یورپ سے یہودیوں کی ایک بڑی تعداد کو لا کر یہاں بسانا شروع کیا اور ساتھ ہی دہشت گردی کی کارروائیاں انجام دے کر فلسطینیوں کو اس سرزمین سے نکالنے پر مجبور کیا۔ نومبر 1947 میں اقوام متحدہ نے ایک قرارداد پاس کی جس کی روح سے فلسطین میں عرب اور یہودی 2 حکومتوں کی تشکیل کی بات کی گئی اور بیت المقدس کو بین الاقوامی علاقہ قرار دیا گیا، لیکن اس غیر منصفانہ قرارداد کی عربوں نے مخالفت کی۔ دریاسنا برطانیہ نے، جو عملاً صہیونیوں کی حمایت کر رہا تھا، یہ اعلان کیا کہ اس کی افواج 15 مئی 1948 تک فلسطین سے نکل جائیں گی، لیکن فلسطین سے برطانیہ کے کمشنر کے نکلنے سے کچھ ہی گھنٹے پہلے غاصب اور غیر قانونی صہیونی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ سن سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا لک الحمد ان بعثتنی من مرغدی ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسوي وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين۔
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے رات کو پردے اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے قرار دیا۔ تیرے لیے حمد ہے کہ تو نے مجھے میری خوابگاہ سے زندہ اٹھایا، اور اگر تو چاہتا تو اس نیند کو دائمی بنا دیتا۔
تیری ایسی حمد جو ہمیشہ رہے کبھی ختم نہ ہو، کہ جس کی تعداد کو مخلوقات شمار نہ کر سکے۔ اے معبود، تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تو نے پیدا کیا تو درست پیدا کیا، اور قضاء و قدر بنائی تو موت دیتا اور زندگی بخشتا ہے، بیمار کرتا اور شفا دیتا ہے، تو بچاتا اور آزماتا ہے۔ عرش پر تیری حکومت اور ملک تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ میں تجھے ایسے شخص کی طرح پکارتی ہوں جس کا وسیلہ کمزور ہو، چارہ کار قطع ہو گیا ہو، موت قریب آ گئی ہو اور دنیا کی آرزو میں گرفتار ہو، اور تیری رحمت کا بہت زیادہ محتاج ہو، اس کی کوتاہیوں کے باعث اس کی حسرتیں بڑھ چکی ہوں اور اس کی لغزشیں اور ٹھوکریں بہت زیادہ ہوں، اور تیرے حضور سچی توبہ کر رہی ہوں، پس تو نبیوں کے خاتم محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما اور ان کے پاک و پاکیزہ اہل بیت پر بھی رحمت فرما، اور مجھے محمد و آل محمد کی شفاعت اور حمایت نصیب فرما، اور مجھے ان کے قرب سے محروم نہ رکھ، کہ بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے معبود، اس بدھ کے دن میری چار حاجتیں پوری فرما، کہ میری قوت اپنی اطاعت میں لگا دے، میری خوشی اپنی عبادت میں قرار دے، میری توجہ اپنے ثواب کی طرف کر دے، اور جس چیز سے مجھ پر تیرا سخت عذاب آتا ہو مجھے اس سے دور رکھ، کہ بے شک تو جس پر چاہے لطف فرماتا ہے۔ Thank you.